مصير للعباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله. كربلاء اور عصر حاضر کے عنوان پر آج کی رات یہ ہماری آخری مجلس ہے. مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں، آپ کی سماعت کا بہت بہت شکر گزار، آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکر گزار. اس نظام ولایت میں، اس نظام ولایت میں جو کائنات پر حاکم ہے، اللہ کی طرف سے جو نظام برقرار ہے، اس نظام کو کربلا کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش جاری ہے. اس لیے کہ اس نظام کی زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے سے متصل وابستہ ہیں. آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، سب کا پیغام ایک ہی تھا. زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے پیغام کے ابلاغ کا انداز بدلتا گیا، مگر پیغام ایک ہی رہا: ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک بس ایک ہی دین ہے، وہ ہے اسلام. آدم نے بھی یہی دین کی تبلیغ کی، نوح نے بھی یہی دین کی تبلیغ کی، موسیٰ نے بھی یہی دین کی تبلیغ کی، عیسیٰ نے بھی یہی دین کی تبلیغ کی. تبلیغ میں، اصل دین میں، اصل حکم میں، اصل شریعت میں فرق نہیں ہے. یہ زمانہ ہے جو تقاضوں کا متقاضی ہے. جتنی جتنی عقل، سوچ، سمجھ، مینٹالٹی انسانوں کی بڑھتی گئی، اس سے بہتر شریعت اللہ نے بھیجا. یہاں تک کہ خاتم الانبیاء کے زمانے میں انسانوں کی عقل وہاں تک پہنچ گئی کہ پھر نئے دین کی، نئی شریعت کی ضرورت نہیں پڑی. بس اسی کو سمجھاتے جاؤ، قیامت تک اسی دین کی ضرورت تمام انسانوں کو جو اس قرآن آج میں بسنے والے ہیں، یہی دین کی ضرورت ہے. تو عزیزو، انبیاء میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا. امام خمینی علیہ الرحمۃ، خدا رحمت کر اس مرد مجاہد پر، بہت بڑے احسانات ہیں ملت جعفریہ پر اس مرد مجاہد، کافی محنتیں کی انہوں نے. عجیب جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر 1,24,000 انبیاء کو ایک دیہات میں جمع کر دیں، ایک جگہ جمع کر دیں، تو ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں دیکھو. 1,24,000 انبیاء کو بیک وقت ایک گاؤں میں ایک جگہ جمع کر دیں، تو ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں دیکھو. کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی دعوت دیتا ہے انسانوں کو اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب. اور اللہ یہ جب دعوت دیتا ہے ہر نبی انسانوں کو اللہ کی طرف پلٹنے کی, اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے, تو اللہ یہ اختلاف کھائے گا. اگر ہمارے یہاں نعوذ باللہ اگر دو آدمی جمع ہوتے ہیں, میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں, ہمارے کولیگس اگر علماء دو عالم جمع ہو جاتے ہیں اختلاف ہو جاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم اسلام کی طرف دعوت نہیں دے رہے ہیں, اللہ کی طرف دعوت نہیں دے رہے, اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں. اور ہم ہیں دو تو اختلاف ضروری ہے. اگر سب اللہ کی طرف دعوت دیں تو اختلاف ممکن نہیں. مولا اکبر نے جو بلاوت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دو حق کے درمیان کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. اگر دیکھ رہے ہو کہ سوسائٹی میں جھگڑا ہو رہا ہے تو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ دونوں حق پر نہیں ہیں. یہ ممکن ہے کہ دونوں باطل پر ہوں, دو باطل کے درمیان جھگڑا ہو سکتا ہے مگر دو حق کے درمیان جھگڑا نہیں ہو سکتا. ضرور ایک حق ہوگا ایک باطل ہوگا یا دونوں باطل ہوں گے مگر دونوں حق نہیں ہو سکتے. اگر دونوں حق ہیں تو جھگڑا ممکن نہیں ہے. تو عزیزوں تمام انبیاء کا پیغام ایک ہی رہا ہے. اس نظام ولایت کو اگر سمجھنا ہے تو اس دنیا میں رہ کر مادی ذہنیت لے کر میٹیریل مینٹالٹی کو لے کر دنیا نہیں سمجھ پائیں گے. میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے بھی دنیا تھی, اب بھی دنیا ہے, اس کے بعد والی اس سے کہیں ایڈوانس دنیا ہے, اس سے کہیں بڑی وسیع دنیا ہے جہاں ہم ٹیمپرری لائف گزار رہے ہیں, بہت ہی محدود. جس طرح ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے اس دنیا کی عمر اور ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے اس کی عمر کا مقایسہ کریں گے موازنہ کریں گے جتنا فرق ہے اتنا ہی اس دنیا میں اور آخرت میں فرق ہے بلکہ اس سے زیادہ. اس لیے کہ آنے والی دنیا میں جس دنیا میں ہم جانے والے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا, اور موت کا پیغام قیامت کا اعتقاد موت کا اعتقاد اسلام میں جو اصل ہے اصول دین میں سے ایک ہے معاد یعنی قیامت, قیامت کا عقیدہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ دنیا کافی نہیں ہے. میں مثال دے کے آگے بڑھوں, ایک شخص اگر ایک کو قتل کرے گا اس دنیا میں اس کی سزا کیا ہے؟ اگر عمدن کسی کو قتل کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی قصاص اس کا قتل ہے, ٹھیک ہے. اگر آدمی 100 کا قتل کرے, 1,000 کو قتل کرے, 1,000,000 کو قتل کرے, دنیا میں کون سی سزا ہے؟ تو ایک مرتبہ سے زیادہ تو اس کو قتل نہیں کر سکتے, تو سزا برابر نہیں. ایک شخص نے جو 1,000,000 کو قتل کر دیا, ہمارے حالات کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں نا, بہت برسات ہے, ہزاروں کو, لاکھوں لوگوں کو, ملین لوگوں کو قتل کر دیتے, اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کا قصاص کون لے گا؟ تو ماننا پڑے گا سزا کا اس دنیا میں مساوی نہ ہونا, برابر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک اور دنیا کی ضرورت ہے. اگر خدا عادل ہے تو ماننا پڑے گا کہ مار کی ضرورت ہے, قیامت کی ضرورت ہے, روز حساب کی ضرورت ہے. وہاں پر جو سزا ملے گی بالکل ویسے ہی سزا ملے گی جیسا جرم ہوگا. قرآن نے نظریہ پیش کیا اس کو کہتے ہیں تجسم اعمال, ہمارے اعمال کا مجسم ہو جانا. آپ نے نماز ادا کی, نماز ایک شکل بن گئی تجسم اعمال, روزہ رکھا جزا کی صورت میں روزہ آپ کو مل گیا. پھر ایسا نہیں کہ آپ نے نماز کو ادا کیا, اللہ نے ایک ایکسٹرنل ایک ثواب, ایک باہر سے ایک ثواب آپ کو آپ کے حوالے کیا, آپ نے اس ثواب کو لے لیا, ایسا نہیں ہے. یہ پیش آئے سوال پیدا ہو ہمارے ذہنوں میں کہ اگر چھوٹے عمل کی بہت بڑی جزا ہے یا چھوٹے گناہ کی بہت بڑا چھوٹے گناہ کا بہت بڑا عذاب ہے تو یہ کیسے کمپیٹیبل ہو؟ کیا ہم مثال طور پر ایک آدمی قتل کرے گا اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا, یا 100 آدموں کو قتل کریں تو کیا کریں, مجبوری ہو جائے گی؟ تو کس طرح انسان اس کو سزا ملے, کس طرح بالکل برابر اس کو جزا ملے؟ تو تجسم اعمال قرآن میں یہ نظریہ پیش کیا گیا ہے, کہا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ عمل کو انجام دے رہے ہو خدا اس کی جزا باہر سے لے کر دے گا, نہیں, وہی عمل آپ کا کنورٹ ہو جائے گا جزا میں. آپ ہیں میرے ساتھ؟ عمل کنورٹ ہو جائے گا جزا میں, عمل کنورٹ ہو جائے گا سزا میں. پوچھنا غلط ہے کہ مجھے زیادہ سزا ملی یا کم سزا ملی یا زیادہ جزا ملی,
ویسی جزا، جیسا عمل ویسی سزا، فرق کچھ نہیں ہے، یعنی وہی عمل کنورٹ ہوا ہے، یعنی کوئی ایکسٹرنل چیز نہیں، باعث نہیں ہے، وہی عمل آپ کا ہی عمل کنورٹ ہوا ہے. ایک مثال کے ذریعے سے واضح کر دوں، اس لیے مانوی چیزیں ہیں، ہمارا ذہن مادی ہے، مانوی چیزوں کا ہم آسانی سے ہضم نہیں کر پائیں گے جب تک کہ مادی مثال نہ دی جائے. ایک عارف کے سامنے ایک شاگرد پہنچا، اس نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کریں تاکہ میں اپنے اعمال کو سدھار سکوں، میں سمجھ سکوں کہ میرے عمل کی جزا مجھے مل رہی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ میں عمل انجام دوں اور جزا کو میں کیسے دیکھوں، کس طرح محسوس کروں، کس طرح میں اپنے نفس کو پاک کروں، گناہوں سے جو آلودہ ہو چکا ہے کس طرح اپنے آپ کو پاک کروں، کیسے سمجھوں. تو اس عارف نے کہا جاؤ دھیرے دھیرے اپنے اعمال کی طرف توجہ کرو، جو خامیاں ملتی ہیں اپنے اندر، نفس کے اندر تکبر ہے، غرور ہے، جھوٹ بولنا ہے، یہ اندر نفس کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں. بدن کی بیماری کا پہچاننا ہی بہت آسان ہے. آج کل ماشاء اللہ لیبوریٹری اکثر کام تو ڈاکٹر کہاں کر رہے ہیں، ڈاکٹر تو ڈیپینڈ ہوتے ہیں لیبوریٹری پر، جو ریزلٹ ہوگا اسی حساب سے دوا دی جا رہی ہے. اگر مشین نے غلط کی تو اس آدمی کا بدن گیا. یہی ہے نا، کیا کمرشلائز ہو چکی ہے، میڈیکل سائنس تقریباً کمرشلائز ہو چکا ہے، تجارت بن چکی ہے. مشین کے حوالے کیا، وہاں بھی ان کا کمیشن ہوتا ہے، مشین نے جو اس آلے نے اس مشین نے جو ریزلٹ دیا اس ریزلٹ کے حساب سے دوائیاں تجویز کی جاتی ہیں. اگر مشین غلط ریزلٹ دے رہی ہے تو ان کا بدن گیا، کون ذمہ دار، کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. تو پھر بھی بدن کی بیماریوں کا جائزہ لینا، پہچاننا بہت آسان ہے اور اس کا علاج بھی آسان ہے، مگر روح کی بیماری کو پہچاننا بہت مشکل ہے اور اس کا علاج بھی بہت مشکل ہے. اس لیے کہ اعمال کے جان تک اندر نفس کے اندر نفوذ کر دیتی ہے، اس کا دور کرنا بہت آسان نہیں ہے. تو کس طرح دور کیا جائے، اس عارف نے کہا کہ جاؤ دھیرے دھیرے اپنے اندر جو خامیاں ہیں ایک ایک کو دور کرو، آپ محسوس کر سکو گے کہ دنیا ہی میں اگر پردہ آپ کے بصیرت کے سامنے ہائی ہو چکا ہے تو نہیں سمجھ پا رہے ہو، دیکھ پاؤ گے برائیوں کو نکلتے ہوئے دیکھ پاؤ گے. اچھا تو اس نے بہت کوشش کی، ایک ایک خامیاں کو دور کیا. ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران کیا دیکھتا ہے کہ مصلی کے نیچے سے سانپ بچھو سے باہر نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں. گھبرا کے استاد کے پاس آیا، کہا کیا دیکھ رہا ہوں استاد، میرے مصلی کے نیچے سے بچھو سانپ نکل کے جا رہے ہیں. میں نے کہا یہی تمہارے برائیاں جو تمہارے اندر پائی جاتی تھی اب نکل رہی ہیں. آنکھیں کھولیں گے، بصیرت کی آنکھیں کھولیں گے، برائیاں نکل جاتی ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے اعمال کو، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں. یہ جو نہیں دیکھ پا رہے ہیں خامیاں پائی جاتی ہیں، پردے آئے ہو چکے ہیں، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تو عزیزو معنویت حاکم ہے، نظام میں ولایت ایک سسٹم ہے. آدم نے وہی کام کیا، نوح نے وہی کام کیا، ابراہیم نے وہی کام کیا. اس نظام ولایت کو پہنچانے کے لیے بڑی محنتیں اٹھائی ہیں انبیاء نے، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، وقت کے بادشاہوں سے ٹکر لیا ہے انبیاء نے، شہادتوں کو پیش کیا ہے. آج جناب عیسیٰ ہمارے کرسچن بھائی بہنیں یہ لوگ جو نیا سال منا رہے ہیں، ان کے اعتقاد کے مطابق جناب عیسیٰ کو کروسیفائی کیا گیا، ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا، ٹھیک ہے نا، ان کے اعتقاد کے مطابق. حالانکہ قرآن یہ نہیں مانتا، قرآن کہتا ہے ان کو اٹھا لیا گیا، ان کے اعتقاد کے مطابق مان لیا جائے کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا. ایک سوال ہے عالم مسیحیت سے کہ کیوں ان کو سولی پر چڑھایا گیا؟ جناب مسیح تو محبت کا پرینام پہنچا رہے تھے نا، کسی سے جھگڑا تو نہیں تھا ان کا، صرف محبت کا پیغام پہنچا رہا ہے. اس لیے آج مسیحیت یہ دعویٰ کرتی ہے مسیحیت محبت کا دین ہے، مسیحیت میں نفرت نہیں پائی جاتی، پیار محبت کا دین ہے، امنیت کا دین ہے. تو اگر جناب مسیح صرف محبت کا پیغام پہنچا رہے تھے تو پھر جناب مسیح کو سولی پر چڑھانے کی ضرورت کیا تھی دنیا والوں کو؟ تو ماننا پڑے گا جناب مسیح نے ظلم کا مقابلہ کیا ہے. تو جو فرما رہے ہیں آپ، جو مسیحیت غلط تبلیغ کر رہی ہے جناب مسیح کی شخصیت کے متعلق، وہ صرف پیار محبت کا پیغام پہنچا دیتے ہیں، بھیا جب تک داخلہ نہ ہو، ریپلشن نہ ہو، اٹریکشن مانا نہیں لیتا. میں مثال کے ذریعے سے آگے بڑھوں کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کے سارے انسان دوست ہوں، سب کے سب دوست، صحیح انسان نہیں ہے, اس کی شخصیت پر شک کرنا ہوگا. ایک انسان ہے جس کے سب کے سب دوست ہیں, کوئی دشمن نہیں ہے, تو وہ صحیح انسان نہیں, آئیڈیل انسان نہیں ہے. ایک انسان ایسا ہے جو سب کے سب اس کے دشمن ہے, کوئی دوست نہیں ہے, تو اس پر بھی شک کرنا ہوگا کہ آدمی صحیح نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دوست بھی ہوتے ہیں دشمن بھی ہوتے ہیں, اچھا برا کیسے سمجھیں؟ دوستوں سے المرء علی دین خلیلہ, اگر دوست کو پہچاننا ہو اس کے دوست کو دیکھو کیسا ہے. دوستی سے معلوم ہوتا ہے کہ کس سے دوستی کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا کبوتر با کبوتر باز با باز کنت ہم جنس با ہم جنس پر باز. کبوتر کبوتر کے ساتھ ہوتا ہے, شکرا شکرے کے ساتھ ہوتا ہے. سنخیت چاہیے, ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ جب ملتی ہے تو محبت ہوتی ہے, ورنہ محبت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو سنخیت چاہیے, محبت چاہیے, ایک یگانت چاہیے ہمراہی کے لیے, ایک دوسرے کو ملنے کے لیے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان سب کچھ کیا ہی نہیں سب کے سب اس کے دشمن اور مانو کوئی نہیں کہ اس میں ہے کہ سب کے سب دشمن ہے تو مانا پڑے گا ایسے لوگ جن کی کچھ دشمن ہے کچھ دوست ہیں آگے میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں اگر دوست برے ہیں اور دشمن اس کے اچھے ہیں تو مانو وہ شخص اچھا ہے اگر دوست برے ہیں اور دشمن اس کے اچھے ہیں تو مانو وہ شخص برا ہے اسی لیے کہتے ہیں نجم اللہ بہت پیارا جملہ ہے. فرماتے ہیں دوستوں کے دوستوں سے بھی دوستی کرنی چاہیے, دشمنوں کا دشمن تمہارا دوست ہوتا ہے. میں اونچی بات تو نہیں کر رہا ہوں, دشمن کا دشمن کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے. کہ وہ تمہارا ڈائریکٹ دوست نہیں ہے چونکہ وہ دشمن کی دشمنی کر رہا ہے, لہذا وہ تمہارا ایک سے ایک چیز میں وہ تمہارے ساتھ دوستی کر رہا ہے. آج اگر ڈپلوماسی کو دیکھنا ہو, جمہوریہ اسلامی ایران کی ڈپلوماسی کو دیکھنا ہو, اگر کسی ملک سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے یہ مت دیکھو کہ صرف یہ کافر ملکوں سے کیسے دوستی ہو رہا ہے. نہیں, کبھی کبھی کافر ملکوں سے اس لیے دوستی کرنا ہوتی ہے کہ وہ ہمارے دشمن کا دشمن ہے. توجہ ہے ذرا مطلب کہ چونکہ وہ ہمارے دشمن کا دشمن ہے لہٰذا ایک جان میں ہمارا دوست ہے. نہ جو بتایا بتایا گیا اچھا, دوستوں سے دشمنی اچھی نہیں, دشمنوں کے دوستوں سے دوستی اچھی نہیں. اس جہاد زندگی میں دیش سے افضل قلم کون کہتا ہے مجھے شاعری اچھی نہیں؟ قلم بہت کچھ کرتا ہے. تو عزیزا محترم, کبھی کبھی ڈپلوماسی میں دشمنوں کو پڑھنا چاہیے. اس لیے زیارت جاشوا میں کیا ہے, عرض کیا جملے کو کہ پروردگار مجھے معرفت عطا کر, اہل بیت علیہم السلام کی اور ان کے اولیاء کی یعنی ان کے دوستوں کی معرفت عطا کر, میں پہچانوا کہ ہمارے ان کے دوست کون ہیں تاکہ ہم ان سے دوستی کریں. اور اتنا ہی کافی نہیں, وہ رزق علی البراءت من اعدائهم یعنی ان کے دشمنوں سے مجھے براءت کرنے کا جذبہ عطا کر, یعنی میں دشمن کو پہچانوں کہ ہمارا دشمن کون ہے اور ان سے میں دوری اختیار کروں. بس اتنا ہی نہیں بلکہ آگے کلمات پڑھتے ہیں وَأَن يَجْعَلَنِي مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, کہ پروردگار مجھے یہ توفیق دے کہ اس دنیا اور آخرت میں تو ان کے ساتھ رہو, معیت اولیاء کی, معیت انبیاء کی, معیت اور اماموں کے ساتھ رہنے کی توفیق. تو ابھی تو میں بہت آپ کو بہت زیادہ لینا نہیں چاہتا کہ اس نظام ولایت کو پہنچانے کے لیے انبیاء نے بہت زحمتیں کی ہیں, بہت محنتیں کی ہیں. اگر جناب عیسیٰ کو کروسیفائی کیا گیا ان کے اعتقاد کے مطابق تو معلوم ہے کہ جناب عیسیٰ نے اپنے وقت کے ظالموں سے ٹکراؤ کیا ہے, ٹکر لیا ہے, تبھی تو ان کے دشمن ہوئے ہیں. ورنہ اگر ٹکراؤ نہ ہوتا, ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھاتے تو ان کو سولی پر چڑھانا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. تو عزیزوں کوئی نبی آپ کو نہیں ملے گا کہ ظلم کے خلاف آواز کو بلند نہ کیا ہو, کوئی امام آپ کو نہیں ملے گا کہ ظلم کے خلاف آواز بلند نہ کیا ہو. اس نظام ولایت کو پہنچانے کے لیے انبیاء نے بڑی مشقتیں برداشت کی. پیغمبر اسلام نے کفار قریش سے 13 سال مکے میں ان کی مشکلات کو ان کی طرف سے ایجاد کرنا مشکلات کا سامنا کیا. 10 سال مدینے میں 60 وارز یعنی 60 سے زیادہ جنگیں 10 سال میں, بڑی بہت زیادہ جنگیں ہیں, معمولی چیز نہیں, ہر مہینے میں ایک جنگ, بہت جنگیں کی ہیں جناب پیغمبر اسلام نے اس نظام ولایت پہنچانے کے لیے. تو یہ نظام ولایت میں ہے کیا, جیسا یسوع مسیح کی بات پہنچانا چاہتا ہوں, بہت آپ کا کافی وقت لیا میں نے, کہ اس نظام ولایت میں ہر کیا چیز, اس نظام ولایت میں سلسلے مراتب مرتبے کا لحاظ کیا گیا ہے. خدا اے نبی اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق ہی نہ کرتا. تو ہر چیز پیدا کی گئی ہے پیغمبر کے صدقے میں. پیغمبر اپنی بات کچھ بھی کر لیتے, حبیب خدا ہے تو کوئی مشکل نہیں, پیغمبر اپنی بات منواتے لوگوں سے تو خدا بھی مان لینا, اس لیے کہ وہ حبیب خدا ہے, اس لیے کہ ان کے صدقے میں کائنات بنی ہے. انسانوں کو کوئی بھی حکم پیغمبر دے لیتے تو خدا پہ اعتراض نہیں ہوتا, مگر پیغمبر نے کبھی بھی اپنی بات منوانے کی کوشش نہیں کی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کبھی بات ہی نہیں کی, گفتگو ہی نہیں کی, مگر نہیں کرتا کہ طرف سے وحی نازل ہو. پھر پیغمبر کو اختیار تھا کہ اپنے جانب سے کچھ بھی کہہ دیتے, اس لیے ان کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی ہے. خدا کو بھی اعتراض تھا, ہوتا حبیب خدا ہے, مگر یہ سلسلہ مراتب کی مراعات کی پیغمبر نے کہا جب تک اللہ کا اشارہ نہ ہو میں نہ بولوں. اختیار رکھتے ہوئے پیغمبر اسلام نے اپنی بات کو منوانے کی کوشش نہیں کی, اللہ کی بات کو پہنچانے کی کوشش کی, اختیار رکھتے ہوئے. پھر مولا کائنات تاریخ ملتا ہے کہ اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی پیغمبر کے ہوتے ہوئے اپنی بات کو نہیں بتایا. جب بھی کچھ کہنے کی کوشش کی, یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں کہوں, حالانکہ مولا کائنات ایک نور کے دو حصے ہیں, پیغمبر اور مولا کائنات ایک نور کے دو حصے. اگر علی کچھ کہہ دیتے خود سے تو پیغمبر کو کوئی اعتراض نہیں تھا, وہ تو نفس رسول ہے, میدان مباہرہ میں بتا دیا کہ نفس رسول ہے. مگر اس سلسلہ مراتب دیکھیے, احترام دیکھیے کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے علی نہیں بولے, علی خطبہ نہیں دیں گے, جو بھی بولیں گے پیغمبر کی ایمان پر بولیں گے, پیغمبر کے کہنے پر بولیں گے, پیغمبر کی اجازت پر بولیں گے. اختیار رکھتے ہوئے جبکہ نفس رسول تھے, کبھی مولا نے اپنی بات کو پیغمبر کے ہوتے ہوئے نہیں بتایا. جناب مالک اشتر زندگی دیکھی, سلسلہ مراتب دیکھی, مولا کائنات کے ہوتے ہوئے مالک اشتر نے کبھی بھی اپنی بات بغیر مولا کی اجازت سے نہیں کی. یہ نظام ولایت کو میں اپنے مطلب کی طرف آ رہا ہوں. نظام ولایت کیا, اللہ کی ولایت جو اس دنیا پر حاکم ہے, جس طریقے سے اس کا سسٹم چلا رہا ہے, کہ مالک کے سلسلے میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں, اے مالک تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے میں رسول کے لیے تھا. بہت بڑا تمغہ ہے, بہت بڑا ایوارڈ ہے یہ. بھائی مولا کائنات معصوم ہے, وہ کہہ رہے مالک کے اشتر کے لیے, مالک تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے میں رسول کے لیے تھا. یعنی کیا ہے, یعنی جس طرح میں رسول کی اتباع کر رہا ہوں تو میری اتباع کر رہے ہیں. یعنی مالک اشتر کے ذات میں کوئی شک نہیں ہے. مالک اشتر اتنا اپنے نفس کو پاک کیے ہوئے تھے, اتنا ولایت میں ڈوب چکے تھے, اگر کچھ بولتے ہیں تو وہی ولایت کی بات ہوتی, مولا کی بات ہوتی, مگر کبھی جرات نہیں کی کہ مولا کے بغیر اجازت سے کچھ بولے. یہ سلسلے مراتب نظام میں ولایت کا احترام ہے. آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے, سلح حسن کے بعد لوگ آئے مولا حسین کی خدمت میں, عرض کرنے لگے کہ آپ کے بھائی نے معاویہ سے صلح کر لی ہے. تو مولا نے کہا کہ یہ کیا بری بات ہے, کہ نہیں معاویہ تو بدکار ہے, لان کر رہا ہے علی اور اولاد علی پر, اسے جنگ کرنی چاہیے, وہ فاسق ہے, وہ فاجر ہے. مولا نے کہا اگر میں بھی میرے بھائی حسن کی جگہ ہوتا تو وہی کرتا جو میرے بھائی حسن نے کیا. یہ نظام ہے ولایت, ولایت میں منمانی نہیں چلتی, ولایت میں ایک سسٹم ہے. عزیزو یہی چیز کو پہنچانے کے لیے انبیاء نے محنتیں کی ہیں, ائمہ نے محنتیں کی ہیں. اور بات آگے بڑھتی ہے کربلا, کربلا ہمارا من کربلا اور اسرا حاضر ہے. کربلا میں ہم کئی سبق کو سیکھ سکتے ہیں, ان میں سے ایک سبق ہے نظام میں ولایت کا نفاذ. کربلا میں مولا کتنے دن رہے سوچنے کی بات ہے نا, دو محرم کو مولا فارغ ہوئے, 10 محرم کو شہادت واقع ہوئی, 8 دن. 8 دن میں مولا نے اتنے اصولوں کو ہم تک پہنچا دیا ہے کہ جو بڑے بڑے انبیاء نے 800 سال میں نہیں پہنچا سکتے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کربلا ایک کسوٹی ہے, کربلا ایک ایسی چیز ہے ہر چیز کو پڑھ سکتے ہیں, ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں, کہ ان چیزوں میں جو کربلا سے ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ نظام ولایت ہے. ہم مسائل میں فضائل میں بہت سی چیزوں کو سنتے ہیں مگر لکھ نہیں دے پاتے, توجہ نہیں کر پاتے کہ بھائی جناب عباس وہاں پہنچے تھے, یہ حکم ہوا تھا کہ خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹا لیا جائے, تو جناب عباس نے غضب میں تلوار کیوں لی تھی؟ سنا ہے نا, اگر جناب عباس کو اجازت مل جاتی تو کربلا کچھ اور ہوتا, مگر جناب عباس دیکھتے رہے کہ میرا مولا کیا کہہ رہا. جب تک مولا کی ایمان نہ ہو, مولا کا اشارہ نہ ہو, جناب عباس نے ایک لمحہ بھی سوچا ہو کہ میں اپنے آپ خود سے کچھ کروں, کربلا میں کہیں نہیں ملتا. عزیزوں میں نے کل کے مجلس میں عرض کیا کہ مولا حسین جب کہ دنیا والے دنیا کے جو کمانڈرز ہوتے ہیں, دنیا والے جو جنگ کے لیے جاتے ہیں, لوگوں کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں, مگر مولا لوگوں کو بھگا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ جاؤ جو میری راہ میں خون دینا چاہتا ہے وہ آئے, لیکن جو مال غریبت کی لانا چاہتا ہو یا دنیا غلطی کی لانا چاہتا ہو چلا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا نہیں چاہتے کربلا میں ایک بھی غلطی سرزد ہو, اس لیے کہ کربلا ایک کسوٹی ہے, کربلا پورے انبیاء کی محنتوں کا نچوڑ ہے. اگر انبیاء کے زمانے میں کچھ گڑبڑ ہو رہی تھی اسلامی سوسائٹی میں تو یہاں پر کربلا میں نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے ہم زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیک یا وارث محمد نبی اللہ, السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ پورے انبیاء کی محنتوں کا نچوڑ کربلا میں ہے. اگر ایک بھی غلطی کربلا میں کوئی نکال دے تو پھر کربلا کربلا نہیں ہے. اس لیے مولا کسی کو بھگا رہے ہیں, کسی کو خط لکھ کے بلا رہے ہیں. یہ نظام میں بلایا تھا, یہ ولی یہ خدا سمجھتا ہے کہ کون کربلا کے اس معیار کو اتر سکتا ہے, کون کربلا کے میدان میں قربانی کو پیش کر سکتا ہے. کہیں نجس خون تو شامل نہ ہو جائے, کہیں غلط خون تو شامل نہ ہو جائے. یہاں تک میں نے عرض کیا تھا جب ایک شخص نے ٹوپی نے ڈونیٹ کرنا چاہا, اپنے گھوڑے کو دینا چاہا, پیسوں کو دینا چاہا, مولا نے کیا کہا؟ نہیں, حرام مال کربلا میں ہم شامل نہیں کریں گے. لَنْ يَنْتَقِمَ اللَّهُ مِنَ الْمُضِلِّينَ عَلُوَا, گمراہ کی مدد خدا نہیں کرنا چاہتا. کہ کربلا بالکل ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, سسٹم ہوتا ہے, جب کوئی کفن لینا چاہتا ہو ہمارے یہاں معمولاً ہم لوگ مستحب ہے کہ اپنی زندگی میں جیتے جی کفن کا انتظام کریں. جو لوگ کربلا جائے ماشاء اللہ ہم میں سے تحفوں میں سے جو کربلا سے لے آتے ہیں ان میں سے ایک چیز ہوتی ہے کفن. یہ اعلان ہے ہماری طرف سے کہ دنیا والوں ہمیں مار رہے ہو, ہمیں شہید کرنے کی دھمکی دے رہے ہو, کہ ہم تو اپنا کفن اپنے ساتھ رکھتے ہیں, اپنا کفن ساتھ رکھتے ہیں, اور افتخار کرتے ہیں کہ ہم اپنا کفن کربلا سے لا کے رکھوا رہے ہیں, کربلا سے کفن لاتے ہیں. تو کفن کو ہم نے کوشش کی, معمولاً ہمارے یہاں ایک رسم ہے کہ خمس جو جس رقم میں خمس ادا ہو چکی ہے اس رقم سے ہم کفن خریدتے ہیں. ایسا ہی ہے نا معمولاً, کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک ایک روپیہ ایک دینار ایک سینٹ بھی کفن میں جو غلط مالوں شامل ہو جائے ہم نہیں چاہتے. اس لیے کہ ہم دنیا سے جانا چاہتے ہیں تو پاک مال لے جانا چاہتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط مال اس میں شامل ہو. تو اسی طرح امام حسین نے کہا کربلا ایک پیور مملکت کا نام ہے, کربلا ایک ایسی کسوٹی ہے جہاں کوئی نجاست قریب نہیں آ سکتی. اگر اہل بیت کی آیت جھوٹی ہے, اہل بیت کی طہارت کی آیت جھوٹی ہے, اہل بیت سے ہٹ کر نہیں دیکھنا ہو تو کربلا والوں میں پاؤ. میں بڑی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں عزیزوں, آیت تطہیر اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی, مگر کربلا والوں کی عظمت اتنی بلند ہے کہ ہر قسم کی پلیدی سے کربلا والوں کا ہر شہید پاک ہے, ہر شہید پاک ہے. لگ نکالی پوری تاریخ کھنگالی, پوری تاریخ ہو رہی ہے کہ جان میں خامی پائی ہو, شب عاشور سے لے کر عصر عاشور تک ایک غلطی کی ہو کہ نظام ولایت کے خلاف کام کیا ہو, ارے تیر برس رہے ہیں, مولا نماز پڑھ رہے ہیں, مولا نے انہوں نے والنٹری طور پر کہا کہ ہم اپنے سینے کو تیروں کے حوالے کر دیں گے, مگر مولا کی نماز ادا ہو جائے تو کیا کہا کہ تیر کو چھوڑا انہوں نے؟ کہ نہیں, نظام ولایت ہے, جب ہم نے وعدہ کیا تیر سینے پہ لینا ہے تیر سینے پر لیں گے مگر نظام ولایت کی حفاظت کریں گے. جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو صحیح نے کیا کہا, تو یار اتنا رسول اللہ فکر یہ نہیں ہے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, فکر یہ نہیں کہ میرا سینہ چھلنی ہو چکا ہے, یہ پوچھا کہ یار اتنا رسول اللہ کیا میں نے اپنے وعدے کی وفائی کی؟ یہ نظام ہے ولایت, نظام ولایت یعنی اپنی وعدے کو نبھانا اور اپنی ذمہ داری سے ایک لمحہ بھی باز نہ آنا, یہ ہے کربلا, یہ ہے نظام ولایت. تو عزیزو نظام ولایت کیا ہے؟ کربلا نے ہمیں نظام ولایت جو دیا ہے میں نے عرض کیا تھا, وعدہ کیا تھا, ایک بحث کروں گا کہ کربلا کے بعد پھر کربلا کیوں نہیں ہوئی, کربلا کے بعد پھر کربلا کیوں نہیں ہوئی. واقعات ہوا ہے نا, بہت سے ظالم بادشاہ آئے, ظلم کیا ہے نبی علیہ السلام پر دیواروں پہ. بعض روایتوں کے مطابق ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی امیہ سے زیادہ ہمیں بنی عباس تکلیف پہنچی ہے. جو مظالم بنی عباس نے اہل بیت علیہ السلام اٹھائے ہیں وہ بنی امیہ سے زیادہ ہیں. کہتے ہیں بنی امیہ سے زیادہ مظالم اہل بیت اٹھائے گئے ہیں تو پھر کربلا پھر کیوں نہیں ہوئی. مفسرین نے اس کی تین وجہیں بیان کی. ایک وجہ یہ ہے کہ جو سچویشن کربلا کے موقع پر تھا سن 61 ہجری میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا. یزید جیسا فاسق و فاجر علی الاعلان اور معاویہ جیسا بدکردار اس طرح ماحول کو تیار نہیں کیا تھا. لوگ اتنا سوئے ہوئے نہیں تھے. میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ کربلا کے بعد ائمہ معصومین کا احترام اور وقار بڑھ گیا, یہاں تک کہ غیر بھی احترام کرنے لگا, مجبور کا احترام کرنے پر اس لیے کہ کربلا کے بعد ایک دبدبا, ایک ایسا روب طاری ہوا تھا دشمنوں کے دلوں پر بھی کہ وہ پھر اہل بیت علیہ السلام کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں. صحیح, تو کربلا تو کہتے ہیں چونکہ کربلا میں جو شرائط تھے وہ اس کے بعد کربلا والوں کے بعد بعد کے ائمہ میں وہ شرائط پائے نہیں گئے, لہٰذا انہوں نے کربلا کو پھر سے جاری نہیں کیا گیا, کربلا کو پھر سے قائم نہیں کیا. دوسری دلیل جو پیش کی ہے, میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں, دوسری دلیل جو پیش کی ہے, دوسری دلیل وہ پیش کرتے ہیں کہ جو کربلا کے اصحاب ملے مولا حسین کو کسی کو نہیں ملے, نہ رسول کو ملے, نہ مولا علی کو ملے, نہ امام حسن کو ملے, اور نہ بعد کو ملے. یہاں تک کہ ہمارا امام ابو شیخ لائے گا انشاءاللہ کربلا کے شہداء درجہ کریں گے. چونکہ ایسے اصحاب نہیں ملے لہذا پھر دوبارہ کربلا واقع نہیں. تیسری دلیل جو پیش کرتے ہیں, ایک روایت ہے مولا حسین آتے ہیں ام سلمہ اپنی نانی سے رخصت ہونے کے لیے, جب رخصت ہونے کے لیے آتے ہیں تو ام سلمہ فرماتی ہے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے نانا یہ فرما رہے ہیں کہ ام سلمہ میرا لال کربلا میں جائے گا اور شہید ہو جائے گا, جس کی شہادت سے قریش کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی. یہ شرمندگی ہے نا کہ بھئی کربلا جیسا واقعہ ہو مسلمانوں کی توسط سے, ان میں سے بہت سے لوگ قریش تھے, اہل قریش تھے, قاتلوں میں سے اہل قریش تھے, کہ پورے خاندان قریش کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے. تو میں حسین کے جواب میں کہے نانی نہ تنہا قریش میری شہادت سے شرمندہ ہوں گے بلکہ پورے مسلمان میری شہادت سے شرمندہ ہوں گے. خدا نہیں چاہتا کہ پھر سے مسلمان معاشرہ شرمندہ, لہذا پھر کربلا بربا نہیں ہوئی. یہ تین وجہوں کو بیان کیا ہے, مگر تینوں وجہ اپنی جگہ صحیح ہو سکتی ہیں, مگر اہم ترین وجہ ہماری نظر میں آ رہی ہے. میں جو سوچ رہا ہوں کہ اہم ترین وجہ, جو سب سے اہم وجہ ہے جو کربلا کے بعد پھر کربلا بربا کیوں نہیں کی گئی ہے اماموں کی طرف سے, وہ یہ ہے عزیزوں کہ کربلا میں حسین نے کوئی ایسا گوشہ جو قیام قیامت تک ضرورت تھی اس گوشے کی, اس گوشے کو خالی نہیں چھوڑا. کربلا میں حسین کو تمام کام کو انجام دے دیا جو قیامت تک کی ضرورت ہو اسلام کو, تو پھر کوئی گوشہ باقی ہی نہ رہا, اماموں کو پھر کربلا برپا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو کربلا ایک عروج ہے نظام ولایت کا, ولی خدا کی نظام کا عروج ہے. میرے کربلا کے بعد نہ پھر کربلا کی ضرورت نہیں ہے. شاعر نے بھائی شعر کہہ دیا ہے جذبات میں, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, ہر کربلا کے بعد نہیں ہے, کربلا ایک ہی ہے, کربلا دو نہیں ہو سکتے. عزیزوں میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, کربلا دو نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ اماموں نے کہا ہے کہ کربلا ایک ہی ہے. کہ کیا اماموں کی ذمہ داری کیا تھی؟ اماموں نے کہا نہیں, کربلا اسی کربلا کو آزاداری کے ذریعے سے دنیا والوں تک پہنچا دیں تو وہی کربلا کا حکم رکھتی ہے, پھر کربلا برپا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہر کربلا کے بعد نہیں ہے, ایک ہی کربلا کافی ہے نظام ولایت کو ثابت کرنے کے لیے. تو عزیزو اس کربلا کے پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی صحبتوں کو برداشت کیا ہے امام نے. امام سجاد کا زمانہ ہے, دعا کر فرما رہا ہے امام, دعا کے ذریعے سے کبھی رونے کے ذریعے سے, دعا کے ذریعے سے کبھی رونے کے ذریعے سے. امام محمد باقر اپنے علم کے چشموں کو پھوڑ پھوڑ کے دنیا والوں کے
کے سامنے بتا رہے ہیں کہ دیکھو کربلا کا میسج کیا ہے، قال البدر قال صادق بتا رہے ہیں کہ دیکھو کربلا کا میسج کیا ہے، موسی کاظم علیہ السلام اصل باب نوائے زندان میں 14 سال رہ کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو کربلا کا میسج کیا ہے، اور اس کے بعد مولا امام علی رضا ولایت اہلی کو بظاہر قبول کرتے ہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو کربلا کا پیغام کیا ہے، امام محمد تقی بچپنے جوانی کو قربان کر سکتا ہوں مگر کربلا کا پیغام رک نہیں سکتا، امام علی النبی اپنے معجزات سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں اپنی پاک زندگی گزار کے بتا رہا ہوں کہ کربلا پھر ضرورت نہیں ہے مگر کربلا کے پیغام کو دہرانے کی ضرورت ہے، اور امام حسن عسکری بھی زندان میں چھاؤنی میں رہتے ہوئے ملٹری چھاؤنی میں رہتے ہوئے پوری زندگی گزار کے بتا رہے ہیں نظام میں ملایا کیا ہے، اور ہمارا امام پردہ غیب کی ضرورتوں کو برداشت کرتے ہوئے بتا رہا کہ دیکھو کربلا تو باقی رکھنے میں ہم سب کی ذمہ داری ہے، خوب کلائنی سے لے کر خمائنی تک جتنے مراد گزرے ہیں جتنے علماء گزرے ہیں اپنی پوری زندگی میں عملی طور پر بتا کہ دیکھو کربلا کے پیغام کو کبھی ضائع ہونے نہ دینا، یہ ہماری پوری ذمہ داری ہے کہ کربلا کے پیغام کو پہچانے، ہر شہید اپنا خون دیتا ہے وہ کربلا کا ایک پیغام سناتا ہے، عزیزو شہید کے خون کو رائے گا نہ سمجھو، شہادت کیا ہوتی ہے، شہادت کس کو کہتے ہیں، جنگ احد کے بعد ایک معزمہ 3 لاشوں کو لے کر گزرتی ہے راستے سے، پیغمبر اسلام دیکھتے ہیں اے معزمہ کہاں لے جا رہی لاشوں کو، وہ کہتی ہے میرا شوہر ہے، میرا داماد ہے، میرا بیٹا ہے، ان کو میں غسل دینا چاہتی ہوں، ان کو میں ان کے کفن کا انتظام کرنا چاہتی ہوں، تو پیغمبر اسلام نے کہا تو شہداء غسل دے گی، شہداء کو کفن کا انتظام کریں گے، ان شہداء کو خدا نے خرید لیا ہے، خدا نے خرید لیا ہے، جس کو خدا نے خرید لیا ہو انسانوں کے ہاتھوں میں کفن کی ضرورت نہیں پڑے گی، جو میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے اس کے لیے کفن ضروری نہیں ہے، اس کے لیے غسل کی ضرورت نہیں ہے، جس کپڑوں میں اس نے اپنے خون کو نچاور کیا ہے خدا چاہتا ہے اسی انہی کپڑوں میں ملاقات ہے، روایتوں میں ہے کہ جب شہید کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے خدا متعال اسے ٹوکن ایڈوانس دیتا ہے ریوارڈ کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ تو ٹوکن ایڈوانس ہے، جب ابھی کیش جو دے رہا ہے خدا ریوارڈ سوال تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے بعد اس کو مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے، کیسے زندہ ہے، اللہ کی طرف سے مخصوص رزق پا، ہم نہیں سمجھ پائیں گے مخصوص رزق کیا ہے، ہمارا مادی ذہن رزق ہے کھانے کی طرف جاتا ہے پینے کی طرف جاتا ہے، نہیں عزیزو وہ رزق بہت بلند رزق ہے، ہم نہیں سمجھ پائیں گے، مخصوص رزق پاتے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ ہے شہید، کہ شہیدوں کے مقابلے میں ذمہ داری یہ ہے کہ اگر شہید کے خون کو ہم خراج عقیدت پیش نہ کریں تو شہادتوں کی بھرمار رہ جائے گی، میں بڑی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں، تاریخ تجربہ میں دیکھا ہے، جب آیت اللہ بابر صدر نے عراقی شیعوں کو پیلانے کو حکم دیا آواز دی تو لوگ نہیں گئے، آیت اللہ بابر صدر جیسا بڑا مرجع بہت بڑی شخصیت عالم اسلام، کتابوں کو اٹھائی پڑھی ہے، عالم اسلام آج عاجز ہے ویسی کتابیں لکھنے سے، فلسفہ تو نہ اقتصاد ہو نہ اقتصاد پر اس وقت کسی نے اتنی اچھی کتابیں لکھی تھی، فلسفہ اسلامی پر اس وقت کسی نے اتنی اچھی کتابیں لکھی تھی، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مشتہر، اتنے بڑے پرہیزگار، آواز اٹھو مگر قوم نے ساتھ نہیں دیا، وہ تو اپنی جگہ پا رہے ہیں، گہرا جو خدمات انجام دے رہا ہے لبیک کی اس کی جزا شہادت سے بہتر نہیں ہو سکتی، بہترین جزا شہادت ہے، کہ وہ اپنی جزا پا رہے ہیں مگر قوم کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا، اگر اس وقت ان کی آواز پہ اٹھ جاتے تو اتنے ملین شہید دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کاغذوں اگر ایک شہید کی آواز پر لبیک نہیں کہو گے تو ہزاروں شہید دینا پڑے گا، میرا پیغام لیتے جائیے نوجوانوں میں خصوص کہ بیداری کی ضرورت ہے، کربلا صرف تذکرہ سننے اور چلے جانے کا نام نہیں ہے، کربلا ذمہ دار بناتا ہے سزادار کو، کربلا ایک ذمہ داری کو قبول کرنے کا نام ہے، ذمہ داری کو پہچاننے کا نام ہے اور ذمہ داری کو نبھانے کا نام ہے، کہ شہید جو ہو رہا ہے شہید اپنے خون کو ملت کے لیے نچھاور کرتا ہے، اسلام کے لیے نچھاور کرتا ہے، تو شہید کے مقابلے ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، کہ بس یہ کہیں گے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں شہید پر ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. اگر شہید کے مقابلے میں شہید کی فداکاری کے بعد شہید کی قربانی کے بعد ہم اگر اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھے اور نہ نبھائیں تو کئی اور شہادتیں ہوں گی, کئی اور شہادتوں کو دینا ہوگا. اگر اپنی ملت جعفریہ کو بچانا چاہتے ہو تو ذمہ داری کو سمجھو. شہید کے خون کو نچھاور کرتا ہے اس کی اہل خانہ ہوتے ہیں, اس کے گھر والے ہوتے ہیں. اگر ان کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے نہ ہو, اگر ہم اپنی ذمہ داری کو نہ نبھائیں تو قیامت کے دن کربلا والے پوچھیں گے شہید کے خون, شہید کے خون کا جواب آپ نے کیا دیا. جی پیغام ہے ملت جعفریہ کی عزیزو, ہم یہاں رہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں بھی کچھ ہو رہا ہے ہم صرف اس کے ذمہ دار نہیں, نہیں پوری ذمہ داری ہم پر آئی ہوتی. اس وقت بالخصوص دنیا بہت چھوٹی ہو چکی ہے, بہت چھوٹی ہو چکی ہے, اختیار ہو چکا ہے گلوبل ویلیج میں, ایک دوسرے سے ہم وابستہ ہیں. اگر ایران میں کچھ تکلیف آئے تو آپ سب تکلیف میں ہوں گے, اگر پاکستان میں کوئی تکلیف ہو تو ساری دنیا کے شہر تکلیف میں ہوں گے, اگر ہندوستان میں کوئی تکلیف ہو تو ساری دنیا کے شہر تکلیف میں ہوں گے. آج ذمہ داری سے ہم باہر بھاگ نہیں سکتے, سب کی ذمہ داری ہے کہ پہچانے کی ہماری ذمہ داری کیا ہے, ایک دوسرے سے ملتوی ہیں. عزیزو اس سے بہتر شیوں کے لیے دور کبھی نہیں آیا. آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے کتنی مظلومیت کا دور ہمیں گزارا ہے, ہمارے لاشوں کو دیواروں میں چنے گئے, زندہ کر دور کیا گیا ہے, ہمارے اجداد کو سادات کو قتل کیا گیا ہے, دیواروں پہ چنا گیا ہے, زیارت میں جانے والوں کے ہاتھ کاٹے ہیں, نوجوانوں کو قربان کیا گیا ہے. اتنی بڑی تاریخ ہے ہماری مظلومیت کی. آج جس طریقے سے ہم سانس لے رہے ہیں اس کو ہم تکلیف سمجھ رہے ہیں؟ چند لوگ شہید ہو جانے سے کیا ہم اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیں گے؟ ابداً واللہ, خدا کی قسم ہم اپنی ذمہ داری کو کبھی نہیں چھوڑیں. جو ملت جعفریہ خون دے رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حوصلوں کو پست کریں گے, نہیں, ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا ظالموں کو ان کے ظلم پر کیفر کردار پر پہنچائیں. یہ ملت گریا کن ہے نا, یہ رونے والی ملت ہے نا, چاہے ملت رونے والی ہے وہیں یہ ملت انقلاب بھی برپا کر سکتی ہے. ہمارے ایرانی دوستوں نے, ایرانی بھائیوں نے اپنی تاریخ دہرا کے کیا بتا دی, 8 سال کی جنگ عزیزو, ساری دنیا ایک طرف, ایک بول ایک طرف. آپ تصور کریں ہماری جنگ جو ہوئی تھی کارگل میں, ایک فیبریکیٹڈ وار اس کو کہتے ہیں, ایک بناوٹی جنگ, چونکہ پاکستان میں بھی سیاست مدار پریشانی کا شکار تھے, ہندوستان میں بھی سیاست مدار پریشانی کا شکار تھے. انہوں نے دیکھا آؤ بغیر کیا آپس میں کئی فیبریکیٹڈ وار کریٹ کریں تاکہ اپنے آپ اندرونی مسائل کو حل کر لیں. 28 دن بناوٹی جنگ تھی, آج اس کا فنڈ وصول کر کے لوگ کھا رہے ہیں. 28 دن کی جنگ برداشت نہیں کر پائے, جو چیز دنیا کے لیے ہوتی ہے اس کے اثرات کو مٹا نہیں سکتے. تو عزیزوں جو چیز دین کے لیے ہوتی ہے اس کے اثرات بہت بلند ہوتے ہیں, حوصلے بلند ہو جاتے ہیں. 8 سال جنگ ساری دنیا سے اور پھر سر اٹھائے ہوئے جا رہا ہوں, یہ کربلا کی دیر نہیں تو اور کیا ہے؟ جو کتابوں میں کربلا کی فضیلتیں مدفون ہو چکی تھی, انقلاب نے اس کو زندہ کیا, عملی میدان بنا کے پیش کیا کہ دیکھو کربلا صرف گزشتہ نہیں ہے, کربلا آج بھی زندہ ہے. کربلا صرف 1400 سال پہلے نہیں ہے, کربلا کے اثرات آج بھی زندہ ہیں. آج دیکھ رہے ہیں آج دنیا یہ مقابلہ ہو رہا, تو باطل کی جنگ ہے. حق و باطل کی جنگ آدم سے شروع ہوئی, خاتم تک کی, اور خاتم سے لے کر قیامت تک جاری ہے. انشاءاللہ امام تشریف لائیں گے تو ہم سب ان کے سپاہی بن کر لڑیں گے. یہ حق و باطل کی جنگ عزیزوں, تیاری کی ضرورت ہے, بیداری کی ضرورت ہے. اگر سو رہے تھے تو آج میں صرف 6 گھنٹے سونا ہوگا, 2 گھنٹوں کی قربانی دینا ہوگا ملت جعفریہ کے لیے. میں پیغام کروں بالخصوص ہمارے نوجوان کو کہنے کے لیے کہ وہ بیدار ہو, آج سونے کا وقت نہیں ہے, آج بیدار ہونے کا وقت ہے, پیغام کو عام کرنے کا وقت ہے. آج جن ذرائع کو دشمنوں نے ہمارے خلاف ایجاد کیا ہے انہی ذرائع کو استعمال کر کے ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں. امام خمینی نے ایک پیغام میں بہت پیارے جملے ارشاد فرمائے تھے, انہوں نے کہا تھا اگر دنیا اس کی پوری دنیا لے کر ہمارے دین کے مقابلے میں آئی ہے تو ہم پورے دین کو لے کر ان کے دنیا کا مقابلہ کریں گے. پوری دنیا لے کر آئے تو ہم پورا دین لے کر جائیں گے. دیکھیں دنیا کامیاب ہوتی ہے یا دین کامیاب ہوتا ہے؟ عزیزو کبھی طاقت یا ظاہری مادی طاقت معنوی پر غالب نہیں آتی. جنگ کے زمانے میں ابھی جو انقلاب کے سالگرہ کا موقع نزدیک ہے, جنگ کے زمانے میں امام خمینی نے ایک فتویٰ دیا تھا, کمابیش آپ لوگ جانتے ہوں گے, آخری رات جو 22 محمد جس دوسرے دن اس کو کامیاب ہونا تھا، ایک رات پہلے کرفیو ہوا تھا کہ کوئی باہر نہ نکلے، تہران میں کوئی باہر نہ نکلے. امام عمر نے فتویٰ دیا مرد، عورت، جوان، بوڑھا، بچہ، کوئی گھر میں نہ رہے، سب باہر آ جائے. اور فرما لیا حکومت سے، جن کے پاس ٹینک ہے، جن کے پاس ہیلیکاپٹر ہے، جن کے پاس جنگی جہاز ہے، جن کے پاس اسلحہ ہے، جن کے پاس بندوقیں ہیں، جن کے پاس ملٹری ہے، جن کے پاس پورا سپر پاور ہے، جن کے پاس پوری طاقت ہے، پورا میڈیا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے کرفیو ہے، کوئی باہر نہ آئے، پوری دنیا لے کر آ رہی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اندر رہنا رہے، سب باہر آ جائیں، پورا دین لے کر آ رہی ہے. عزیز، اس مرد مجاہد نے صرف نہیں کہا، عمل کر کے دکھایا کہ پورا دین لے کر جا رہے ہیں. تو آیت اللہ تعالیٰ کا اس وقت امام جمعہ تہران کو، انہوں نے فون کیا امام خمینی کو، انہوں نے کہا کہ کیا فرما رہے ہیں آپ، خون کی ہولی ہو جائے گی، خون کی ندی بہ جائے گی، بھائی ٹینک ہیں، توپ ہیں، بندوقیں ہیں، ملٹری ہے، یہ نہنگی قوم کیا کرے گی؟ یہ گفتگو چل رہی تھی، امام خمینی کہتے نہیں، حکم یہی ہے. جب گفتگو اور آگے بڑھی تو امام خمینی ایک جملہ پیش ہوا، ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ یہ حکم میرا نہیں ہے تو کیا کہو گے؟ اگر میں کہوں کہ یہ حکم میرا نہیں ہے تو کیا کہو گے؟ اللہ خانی خود نظر فرماتے ہیں کہ فوراً میں نے فون کو رکھا اور کہا کہ نہیں، جب امام کا حکم ہے تو ہم سب تیار ہیں. تو دنیا والے اس وقت نہیں سمجھ پا رہے تھے، دوسرے دن دنیا والوں نے دیکھا، دوسرے دن دنیا والوں نے دیکھا. منصوبہ یہ تھا کہ کرفیو کر دیا جائے، کرفیو لگا دیا جائے، دیکھا ہمارا امام پردہ غیب بیان کر کس طرح ہدایت فرما رہا ہے. ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، ہمارا کام ہے. دیکھیں امام کس طرح ہم مدد فرماتے ہیں، ہم تھوڑی یتیم ہیں. روئے وہ قوم جن کا سرپرست موجود نہ ہو، ہمارا امام تو زندہ ہے، ہمارا امام تو خبر گیری لے رہا ہے. یہ صرف تاریخ کی بات نہیں ہے، آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہم پہ گانے کے ثبوت ہیں، آج بھی امام ہماری حمایت کے لیے تیار ہے. ایک امام وہی امام ہے جو پہلے تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا. فرق ہم میں ہو رہا ہے، امامت میں کوئی فرق، جس طرح خدا کی خدا میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی طرح نظام ولایت میں ولی کی اور امام میں کوئی فرق نہیں ہے، امامت میں کوئی فرق نہیں ہے. معمولی میں فرق ہوتا ہے، معمولی بگڑ جائے. فارسی میں بہت پیارا مصرع کہتے ہیں، گر گدا کاہل ہوا تفسیر صاحب خانے چیز، اگر بھیک مانگنے والا کاہل ہے تو بھیک دینے والے کی کیا ضرورت ہے، ماننے والوں میں کمی ہے تو عطا کرنے والے کی کیا ضرورت ہے، ماننا نہیں آتا تو عطا کرنے والے کی کیا ضرورت ہے. کہ امام وہی امام ہے، وہی امام رؤوف ہے، وہی امام رحمان ہے، وہی امام ہادی ہے. ہم اگر اسلام کا پیغام لے کر آگے بڑھیں گے تو دن دور نہیں کہ ساری دنیا کو اپنے قبضے میں لے سکتے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ پورا کرنا، اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا. کبھی یہ نہ کہو کہ اسلام نے ہمارے لیے کیا کیا. عزیزو، میں بڑا نہایت خوبصورت جملہ دے رہا ہوں، کبھی یہ نہ سوچو کہ اسلام نے ہمارے لیے کیا کیا، بلکہ یہ سوچو کہ ہم اسلام کے لیے کیا دے رہے ہیں، ہم اسلام کے لیے کیا دے رہے ہیں. قربانی دی ہوتی تو معلوم ہوتا قربانی دینے میں کیا مزہ ہوتا ہے. اولاد ابو طالب سے پوچھئے قربانی دینے میں کیا مزہ. یوں تو کہا جاتا ہے کہ کربلا میں بنی ہاشم نے قربانی دی، بنی ہاشم نے قربانی دی. بنی ہاشم کتنے تھے؟ یہ تو پورا اولاد ہے ابو طالب ہے، پورے اولاد ابو طالب ہے. بنی ہاشم نے بھی اگر کربلا کی شہداء کی فہرست دیکھیے، ان کا نسب دیکھیے، ان کا شجرہ دیکھیے، تو سب کے سب ابو طالب کے اولاد ہیں. ابو طالب نے جب تک حیات رہے اپنی قربانی دی، بچوں کو تعلیم دی. دیکھو بستر رسول پہ سو جاؤ، تم فدا ہو جاؤ، مگر رسول بچ جائے، دین بچ جائے. اور اولاد ابو طالب نے کربلا میں تمام تر قربانی دی، کوئی کسر نہیں چھوڑا، بچے بڑے جوان پورے اولاد ابو طالب کربلا میں قربانی پیش. قاضی کو اور نظام ولایت کو نصب کیا ہے اور نافذ کیا ہے، اس نظام ولایت کو باقی رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. کیا ہے نظام ولایت؟ میں نے عرض کیا نا اقتدائے مجلس میں، اگر پورا انبیاء ایک دیہات میں جمع ہو جائے تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. تو ہم کیوں اختلاف کر رہے ہیں؟ ہم کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ میں جمعہ کے دن یہاں نماز کے لیے آیا، پوچھا ہمارے محترم سے کہ بھئی یہاں جمعہ کی شیعوں کی جمعہ کی نماز ہوتی ہے، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا. یہ سوچنے کی بات نہیں ہے، اب نعرے نہیں لگیں گے، ذمہ داری ہے نا. سوچنے کی بات نہیں ہے کہ بھئی 35% to 40% جو شیعہ ہوں اور یہاں پر ہمارا نماز جمعہ قائم نہ ہو. سوچنے کی بات نہیں، کم از کم چلو اردو زبان سب مل کے جمعہ قائم نہیں کر سکتے، کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ خدا کی قسم اگر ہم دین کے لیے ایک قدم اخلاص کے ساتھ آگے بڑھائیں، دیکھیں دین ہماری کتنی نصرت کرتا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. عزیزوں، ایک قدم ہم اللہ کی دین کی نصرت کے آگے بڑھائیں گے تو خدا کی مدد، خدا کی خیر سے مدد آئے گی. ہم من حیث احتسب و من حیث لا احتسب، ان راستوں سے جو ہم گمان کرتے ہیں اور ان راستوں سے جس کا ہم گمان تک نہیں کرتے اللہ کی مدد پہنچتی ہے. تو عزیزوں، ہماری ذمہ داری ہم جب مجلسوں میں آتے ہیں آنکھ کھول کر سنیں، مجلسوں میں آتے ہیں تو کربلا کو ایک تجزیہ کی نگاہ سے دیکھیں کہ کربلا کا میسج کیا ہے، کربلا کا پیغام کیا ہے. کربلا کے شہداء میں آپس میں اختلاف تھا؟ کوئی اختلاف نہیں ہے. کس بات پر سبقت ہو رہی ہے؟ کہ میں پہلے شہید ہو جاؤں، میں پہلے شہید ہو جاؤں، میں پہلے قربان ہو جاؤں. عزیزوں، جو دنیا سے لگاؤ رکھتا ہے وہ اس طرح کی بات نہیں کرتا. روایتوں میں ہے کہ شب عاشور مولا نے سب کو بلایا، آزمائش کی سب کی، چراغ کو بجھا دیا اور کہا جو جانا چاہتا ہے چلا گیا. جب چراغ کو روشن کیا گیا تو مولا نے کیا دیکھا؟ سب کے سب اپنی گردنوں میں تلوار رکھے ہوئے اور فرمانے عرض کر رہے ہیں، مولا 70,000 مرتبہ اس بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس بدن کو جلا دیا جائے اور پھر سے حیات عطا ہو تو آپ کے قدموں میں نچھاوا کر دیں. تب مولا نے کہا تھا کہ جو مجھے اصحاب ملے ہیں نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے اور نہ میرے بھیا کو ملے. تبھی تو فرمایا تھا مولا نے اصحاب نے کیا کہا. تو روایتوں میں ہے، اس کے بعد روایتوں میں ہے کہ مولا نے ہر ایک کا مقام جو بہشت میں بتا دیا تھا، کوئی جامع ملا پلا دیا تھا، جامع ملا پی کر مست ہو گئے، اب رونا کیسا، اب تو کھل کھلا رہے ہیں. روایتوں میں ہے کہ جامع حبیب بن مظاہر مشتہد، حبیب بن مظاہر فقیہ، عام فقیہ، ہم اگر کسی کو فقیہ کہتے ہیں تو شاید اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، اگر امام حسین لکھیں اور کہیں فقیہ بہت بڑی بات ہے. تو فقیہ، روایتوں میں ہے کہ جناب حبیب نے مذہب کبھی مسکراتے نہیں تھے، کبھی کھل کھلاتے نہیں تھے، اتنا وقار، اتنی چہرے میں. شب عاشور دیکھا، زہیر نے دیکھا، قریب نے دیکھا، دیکھا کہ وہ کھل کھلا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. پوچھا حبیب کیا ہوا ہے تمہیں، آج مذاق ہے، آج بہت خوش ہے. تو جناب حبیب نے مذاق نے یہی کہا تھا، تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے اپنے مقام کو جنت میں دیکھ لیا ہے، مولا نے جام میں ملا پلا دیا ہے، اب میں مست ہو چکا ہوں، کتنا سرور میرے بدن میں ہے اور اس کو بیان تک نہیں کرتا. شہدائے کربلا کے مقام کو امام نے بتا دیا کہ دیکھو دنیا صرف یہاں سے محدود نہیں ہے، اس کے بعد بھی بڑی ہی دنیا ہے. یہ تو کچھ نہیں، یہ تو کھلونا ہے، بچوں کا کھلونا ہے. وہاں جاؤ گے تو پتا چلے گا کتنی عظیم نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. تبھی تو کربلا والوں نے ایک قدم میں لغزش نہیں پایا لوگوں نے. کربلا والوں نے جو قدم اٹھایا سوار کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، جہاں پر بزرگ حبیب نے مظاہر جیسا مستحق اور فقیر اپنے عزم کا اعلان کرتا ہے، وہاں پر نوجوان علی اکبر بھی اپنے عزم کا اعلان کرتا ہے، وہاں پر میاں صاحب جو دھنا قاسم 13 سال کا سین بتاتے ہیں، 13-14 سال کا سین جناب قاسم کا بڑا سدھی ہوتا. جب پوچھا جاتا ہے قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے تو جواب، دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر نے موت کے سلسلے میں لکھا ہے کہ موت کٹھن مرحلہ ہے، موت ایسا مرحلہ ہے کہ جس سے گزرنا ممکن نہیں ہے، ایک تلخ ہے موت، ایک زہر ہے موت، اس طرح کے الفاظ بڑے بڑے فلاسفر کی کتابوں میں بڑے بڑے ملتے ہیں. مگر قاسم نے بتا دیا کہ دیکھو موت احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں. موت کو شرمندہ کر دیا ہے کربلا والوں نے، موت کو زندگی دے دی ہے کربلا والوں نے، اب یہ مرنے والے نہیں ہیں، یہ زندہ جاوید، یہاں کے بزرگ تو اپنی جگہ, یہاں کے بچوں نے جو کردار پیش کیا. عزیزوں میں نے عرض کیا نا, امتحان اللہ امتحان لیتا ہے. کس کا امتحان لیتا ہے؟ انبیاء کا امتحان لیتا ہے, اولیاء کا امتحان لیتا ہے, اماموں کا امتحان لیتا ہے. امام حسین کا امتحان ہم سمجھ سکتے ہیں, بی بی زینب کا امتحان بھی سمجھ سکتے ہیں, جناب عباس کا امتحان بھی سمجھ سکتے ہیں, جناب علی اکبر کا امتحان بھی سمجھ سکتے ہیں, مگر ایک چار سالہ بچی کا امتحان میں ہمارے سمجھ میں آتا ہے؟ چار سالہ بچی ہو اور وہ امتحان کی منزل سے گزرے, کیسا امتحان؟ جو بڑے بڑے جس امتحان میں فیل ہو سکتے ہیں. چار سالہ بچی اتنا سوا قدم کہ کہیں لفظ نہیں پاؤں, خدا کی قسم. اس چار سالہ روایتوں میں ہے کہ مولا حسین کو اس بچی سے بہت پیار. اشعار مولا نے سنانا ہے, جس گھر میں رواں نہ ہو, جس گھر میں سکینہ نہ ہو, وہ گھر حسین کو پسند نہیں. وہ امتحان پر حسین کا بھی امتحان ہو رہا ہے, بیٹی کا بھی امتحان ہو رہا ہے. حسین جس کو تم سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہو, اس کی محبت اللہ کی محبت کے لیے قربان کرنا ہوگا. حسین نے کہا چش میں خدا اس محبت کے لیے قربان کرنا. روایتوں میں ملتا ہے کہ جب حسین آخری رخصت کے خیموں میں آئے تو اس کیفیت کو کوئی ذاکر آج تک نہیں بیان کر سکا. کوئی ذاکر جو آخری رخصت کے حسین کی کوئی ذاکر حد ادا نہیں کر سکا. آخری رخصت کو جب آئے وہ سما وہ منظر آپ تصور کریں, کربلا کا چکر میدان ہے, صبح سے لے کر معاشر معاشر کھا چکے ہیں, صبح سے لے کر جو بھی میدان گیا واپس نہیں آیا, اب اکیلے رہ رہے ہیں. ایک ہی آس ہے بیویوں کی, اہل حرم کی, وہ ہے حسین. کوئی بیان نہیں کر سکتا. چار سالہ بچی نے جو پیغام دیا ہے اس ہنگام میں, وہ قیام قیامت تک دنیا نہیں بھلا سکتی. روایتوں کے جملے ہیں, مولا جب آخری رخصت ہو کر میدان کی طرف جانا چاہے, گھوڑا ہے جو آگے نہیں بڑھتا. مولا نے کہا اپنی زبان بے زبانی سے سمو کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں, میں کیا کروں شہزادی سمو سے نہیں بھاگ چکی. بھلا چار سال بچی کا امتحان کیوں نہیں ہوتا؟ حسین گھوڑے سے اترے, بچی کو زانو میں بٹھایا, کہا بیٹی سکینہ میں تو رخصت کر چکا ہوں. کہ ٹھیک ہے, چار سال بچی کہہ رہی ہے بابا آپ اگر چلے جائیں گے تو پھر میں کس کے سینے میں سوؤں گا, آپ کے بعد میں کیسے زندہ رہوں گی؟ بابا بابا اتنا تو کیجیے ہمیں مدینہ واپس چھوڑ دیجیے بابا. یہ بچی کے جذبات ہیں. حسین بچی کو سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں؟ بولے یہ خدا ہے جو مبین ہے پوری کائنات پر, امتحان ہو رہا ہے بلکہ خدا کا, بچی کا امتحان ہو رہا ہے. حسین چاہتے تو ٹھوکر میں اشقیا کو نیست نابود کر دیتے, مگر منظور نہیں ہے. یہاں پر معجزاتی کربلا نہیں برپا کرنا ہے, کربلا ایک غرور کی انسانیت کو بتانا ہے. امام حسین بچی کو سمجھاتے ہیں, بیٹی دیکھو بیٹی امتحان کی منزل ہے. بیٹی ہم نے نماز شب میں دعا مانگی تھی کہ تم کیسی بیٹی ہو, زمین کربل پر ٹھوکر مارے, پانی کا چشمہ ابل پڑا. سکینہ یہ لو پانی, مگر اے سکینہ پانی پینے سے پہلے ذرا آگے دیکھ لو. علامہ شوشتری لکھتے ہیں اس روایت کو کہ ذرا آگے دیکھو, جناب سکینہ نے ملتا ہے کہ جب کاروان شام کی طرف جا رہا تھا اور یہ باپ اور بیٹی کی محبت دیکھیے, باپ اور بیٹی کی محبت, کاروان جا رہا تھا, ایک مرتبہ نو کے نیزہ پر حسین کا سر ہے جو آگے نہیں بڑھ رہا ہے. ظالم کا کوشش کرتا ہے مگر سر ہے جو آگے نہیں بڑھ رہا ہے.
Yeah.